مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. الحدیث. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کئی ہفتوں سے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے فقر و فاقہ، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ سے پہلے. ہر شخص آج اپنے وقت کو مستقبل کے لیے مصروف رکھنا چاہتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، صبح و شام کی ہماری نقل و حرکت مستقبل کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی سے فیوچر کو نکال دیں، مستقبل کو نکال دیں، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہے گا. جانور ہمیشہ حال کو دیکھتا ہے، فیوچر کی فکر نہیں کرتا. البتہ کچھ چیزیں اللہ نے جانور کے دماغ میں ڈال دی ہیں فیوچر سے متعلق، بہت محدود چیزیں ہیں، اس میں جانور فکر کرتا ہے. جیسے گھونسلہ بنانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو فیوچر کی فکر کرتی ہے، اپنے بالوں کو زمین پہ بچھا دیتی ہے. لیکن یہ بہت محدود فکر ہے، اور یہ بالکل اتنی فکر ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے. یعنی صرف اتنی فکر کرتے ہیں جس میں ان کی بیسک ضرورت پوری ہو جائے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ جی پرندہ گھر بنا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کے پھر جب بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا، تو چھ سال درخت ابھی رینٹ پہ لے لو تاکہ فیوچر میں بچوں کو ضرورت نہ پڑے. رینٹ پہ لے لو تاکہ قریب والا درخت بھی ذرا سوٹیبل لگ رہا ہے تو یہ بھی ابھی سے لے لو. ایسا نہ ہو بعد میں درختوں پہ گھونسلوں میں جگہ ہی نہ ملے، اتنی تیزی سے پرندوں کی آبادی بڑھ رہی ہے کہ زمین میں پرندوں کے لیے بھی گھونسلوں کی جگہ نہیں ملے گی. تو پرندوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں، انہوں نے پرندوں کو سمجھا دیا ہو کہ بھائی فیوچر میں درخت مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. پرندے کیا کرتے ہیں، بھائی ابھی فی الحال دیکھو، بات کی دیکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے معاملے میں مثال پرندوں کی دی ہے. توکل کے معاملے میں مثال کس کی دی ہے؟ پرندوں کی. اس حدیث کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، مختصر سا کر کے پھر آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. یہ بڑی جامع حدیث ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنا چاہیے، توکل کا معنی اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کرو یار، میں تمہارے پیسے لے کے بھاگوں گا نہیں، اور جیسے ہی آپ نے پیسے دیے بھاگ گیا. پرسوں ابھی کل بھی ایک صاحب آئے کہ میرے 50 لاکھ روپے کسی نے لیے، بہت قریبی ریلیٹیو نے، بزنس کے لیے لیے تھے، دے ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا جو کسی کو پیسے دے بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے. کہہ رہے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے. میں نے کہا بے وقوف بنا رہا ہے، تھوڑے تھوڑے تو پان گٹکے کے پیسے تو ویسے ہی آدمی دے دیتا ہے، وہ جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے. جو دے رہا ہے نا یہ بھی کہ چلو ترسا ترسا کے نہ اتنا ترساؤ کہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں نمازی ملیں گے آپ کو، تہجد گزار بھی مل سکتے ہیں آپ کو، عمرہ کرنے والے آپ کو، حج کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن پیسے لے کے واپس کرنے والے یہ ونس اپون اے ٹائم یہ ہوا کرتا تھا. اس میں داڑھی بغیر داڑھی، ٹوپی شلوار ٹخنوں سے اوپر، سفید کرتا یا چوڑی دار پاجامہ یا پینٹ شرٹ، یہ سب برابر ہیں. بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں. دیکھو نصیحت کی محفل میں موضوع پہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں. پہلے تو جب یہاں آیا کریں نا تو یہ دماغ میں رکھ کے لایا کریں، جو بات مفتی صاحب کی کھوپڑی میں آئے گی پارسل کریں گے. یہ کوئی لیکچر تو نہیں ہے نا کہ آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا اسکالر، پی ایچ ڈی کروانا ہے کسی خاص ٹاپک پہ تو میں اس ٹاپک کا پابند رہوں. میں تو ضرورت محسوس کروں گا یار کوئی کھوپڑی میں اچھی بات آئی ہے جو سوسائٹی کے لیے ضروری ہے تو فوراً کیا کروں گا، پارسل. ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. بعض دفعہ آپ کے پاس آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، پارسل کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جس نے کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤ، لیکن بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے. تو ہمارے یہاں الفلاحیہ مسجد میں پارسل کا انتظام ہے، آپ کو آپ کی پسند کی چیز پارسل کی جائے گی، لیکن وہ پسند کی چیز جس کو ہم سمجھیں گے آپ کے پسند کی ہے. صحیح ہے نا، جس کو ہم سمجھیں گے یہ کس کی پسند کی ہے، آپ کی پسند کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے لے کے مارکیٹ میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں، شارٹ. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وہ بڑے نباز تھے، قوم کی نفس سے ہاتھ رکھتے تھے. اللہ نے ان کو جو اتنی عزت اور شہرت دی اور جو ان کو حکیم الامہ کا لقب ملا نا، وہ اسی وجہ سے ملا کہ وہ سوسائٹی کی جو بیماریاں ہیں نا ان کی جڑ کو سمجھ گئے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے خوف سے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ معاہدے کی پابندیاں کرتے ہیں اپنے فائدے میں، کیونکہ ان کو ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یار اگر دنیا میں ہم سب ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیں تو سبھی کا نقصان ہوگا. لہذا ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا کہ بھائی ہر قوم معاہدوں کی پابندی کرے گی، ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا ہے. دیکھو دنیا میں اسلام کے احکام اور غیر مسلم جن احکام کو فالو کرتے ہیں، جن لاس کو فالو کرتے ہیں، ان میں بیسک فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جو غیر مسلم لا بناتا ہے نا وہ کہتا ہے جس لا میں انسانیت کا اجتماعی فائدہ ہوگا، جو اس کو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ چیز لا بن سکتی ہے، فوری فائدہ جس میں نظر آ رہا ہے، بشرطے کہ اس میں لا بنانے والے لوگوں کے مفاد پہ زد نہ پڑتی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی قانون سازی ہوگی، اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی، نمبر ایک انسانیت کا اس میں وقتی فائدہ ہو، فیوچر ویوچر کو نہیں دیکھتے وہ لوگ، وقتی فائدہ ہو. نمبر دو اس فائدے سے قانون سازی کرنے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو، ان کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ انسان کبھی اپنے خلاف قانون سازی نہیں کرتا. اب دیکھیں آپ دنیا میں، یورپ میں جتنے بھی قوانین ہیں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں، انہوں نے دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، انسانیت کا وہ فائدہ جو فوری اور وقتی ہو، فوری اور وقتی، فیوچر میں اس کی کیا تباہی بربادی ہو رہی ہے اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی. دوسرا، لا بنانے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو. مثال کے طور پر قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ سارے شراب پیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب کے خلاف بولو قانون بن جائے. خود عادی ہو چکے ہیں، کہیں گے یار جو ہم کرتے چکا ہم نہیں چھوڑ سکتے، دوسروں کو کیسے ہم کہیں یار. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. زنا سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. ابھی بی بی سی کی خبر تھی پچھلے ہفتے کی کہ امریکہ میں ابا مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہونے والے ہیں. امریکی سوسائٹی میں فادر لیس بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فادر لیس بچے، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یورپ میں یہ اور زیادہ ہیں، امریکہ میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. امریکہ اور یو کے کا تھوڑا سا فیملی سسٹم بحال ہے، آسٹریلیا، امریکہ اور یو کے. یورپ کا بالکل الا ماشاء اللہ بہت اور کم ہو گیا. تو ایک وقت آئے گا کہ سوسائٹی کیا ہو جائے گی، ابا لیس. اب اس کا بچے کا بیڑا غرق ہے یا نہیں ہے یار؟ وہ بچہ کیا قصور ہے جو باپ کے بغیر آ رہا ہے دنیا میں؟ ہمارے ہاں تو ماں کا نہ ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھا جاتا، باپ کا نہ ہونا زیادہ بڑا، کیونکہ ماں کا نہ ہونے سے بچے کو اسلام کوئی الگ سے لقب نہیں دیتا. لیکن باپ نہ ہو تو بچے کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو نا، یتیم. اور اس کے اتنے حقوق، اتنے فضائل اس پہ خرچ کرنے کے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا نہ ہونا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن باپ کا نہ ہونا زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو یتیم کا نام دیا، اس کی وراثت کھانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اور آپ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں بچہ پیدا ہی باپ کے بغیر ہو رہا ہے، تو یہ انسانیت کا نقصان. لیکن یہ نقصان وہاں اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا بھائی. اب یہ یورپ والے نا، امریکہ والے میرے بیان کانگریس سن سن کے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ میں فیملی سسٹم پہ بہت بات کرتا ہوں نا، تو بعض دفعہ کوئی گورا سن رہا ہوتا ہے، وہ میں اپنے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری خواتین بڑھاپے میں کتے، وہ انگریز کی عورتیں بڑھاپے میں کتے پالتی ہیں، کیونکہ جوانی میں شوہر نہیں پالا ہوتا انہوں نے. جوانی میں شوہر ہوتا تو بچے ہوتے، تو بڑھاپے میں شوہر بھی ہوتا ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے، تو تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا، میں نے اپنی خواتین سے کہا تھا کہ جوانی میں شوہر پال لو، یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے، یہ جوانی میں کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے، معذرت کے ساتھ. اور دیکھنے میں لگ بھی معذرت کے ساتھ بعض لوگ وہی رہے ہوتے ہیں. میں کتا تو نہیں بولوں گا نا بھائی، میں شوہروں کو کتا بول سکتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا. بعض شوہر بےچارے ان کی حالت ہی ہوتی ہے کہ دیکھنے میں بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں، کتا. تو ایک گورے نے کہا کہ کسی کو بیان بھیجا کہ ہمیں کتا کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا بھائی میں ان کو کتا بالکل نہیں کہہ رہا، میں اپنی سوسائٹی میں جو مرد بےچارے، بعض مرد سارے نہیں، جو بےچارے گھر میں ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے وہ کتے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ گورا غلط سمجھ رہا ہے. میں نے کہا یہ گورا آٹو پہ ہو گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں جب بھی کتے کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا مذاق اڑا رہا ہوں. اس کو سمجھاؤ کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا. وہ گورے نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ آٹو پہ ہو گیا. یہ جو ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کسی سے پڈا چل رہا ہو، آپ جب بھی اس کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف غیبت کر رہا ہے. کہیں بھی کوئی دو بندے کھڑے ہوں گے، وہ سمجھتا ہے میرے خلاف. تو بعض گورے آٹو پہ ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں انہی کے خلاف ہر وقت بولتا رہتا ہوں. تو اب دیکھو، اس سوسائٹی میں زنا پہ پابندی نہیں لگائی. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں، زنا کرتے آ رہے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے، ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا بڑا غلط رخ دنیا کو دکھاتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا اکثر، ہمارے جو بعض یوٹیوبرز وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہوتے ہیں، یہ بھی چیز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہے، کوئی لڑکی بال کھول کے گزر جائے تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یورپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، گورے اتنے عفیف پاک دامن، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی انٹی کوئی بکنی پہن کے جائے، کوئی کچھ بھی پہن لے، نہیں بھی پہنے تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنے ٹھرکی ہیں اور عورتوں کو چھیڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں. اور بھائی آپ کو ان کے چھیڑنے کے واقعات معلوم نہیں ہیں، وہ ہماری طرح چھچوری حرکتیں نہیں کرتے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہ 13 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ 1 مہینے برداشت نہیں کر سکتے زنا کو، اور وہ ساری زندگی کرتے ہی رہتے ہیں. بڑھاپے میں پھر ٹیکے لگا لگا کے زنا کر رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگا لگا کے. ہمارا کم از کم بوڑھا تو تمیز سے آگے بیٹھ جائے گا نا، اللہ اللہ شروع کر دے گا. ان کا بوڑھا بھی نہیں بیٹھتا تمیز سے. تو اب نہ ہمارے ہاں بر وقت شادی ہو رہی ہے، نہ اس طرح سے الحمدللہ سوسائٹی میں زنا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ حلال بھی بند حرام بھی بند، تو وہ پھر یہی ٹھرک کرے گا کہ انٹی کو دیکھ لیا اور ادھر ڈرامہ دیکھ لیا، ادھر فلم دیکھ لی، ادھر ناچ دیکھ لیا. تو اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ذرا آپ ان کو زنا سے روک کے دکھائیں اور ان سے بولے تمیز سے شادی کرو، پھر دیکھو وہاں جبری زنا کے واقعات جتنے ہو رہے ہیں نا اس سے 20 گنا بڑھ جائیں گے. وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لڑکے لونڈے لپاڑے صبر کرتے ہیں، ان میں اتنا صبر کیا ہو گیا نہیں ہے، ناممکن. وہ گھروں سے لڑکیوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے غائب کریں گے، پھر وہ نہیں برداشت کر سکتے اتنا. اور یہ جو آپ کے یوٹیوبرز اپنی سوسائٹی کا غلط رخ دکھاتے ہیں نا، ان کو ذرا لگام دیا کرو. ایک آدمی نے دکھایا کہ ایک لڑکی بڑی بال کھول کے گھوم رہی ہے اور لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر نیچے وہ اس نے دیکھا یہ ہمارے قوم کیسی ٹھرکی ہے. میں نے کہا یہ انٹی کو بھی تو دیکھو نا، انٹی کو بھی تو خیال نہیں آ رہا کہ جب اتنے ٹھرکی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تم تھوڑا اسکارف لے لو بھائی، کوئی پراپر ڈریس پہن لو. اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، انٹی کو تنبیہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا جا رہا ہے یار، آپ اسکارف لے لو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو اسلامی پردہ ہے وہ کریں، تھوڑا سا تو ڈریس کو اپنا پراپر کر لو، اتنا ہی کر لو جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. لیکن اس انٹی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوگا، ان ٹھرکیوں کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے. وہ بھی غلط ہے، وہ ٹھرکی بھی غلط ہے، میں ان کو ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. لیکن پہلے غلط کون ہے جو ایسا ڈریس پہنتی ہے کہ مردوں کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے. اور مثال یہ دیتی ہے، میں امریکہ میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں، لندن میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں، کوئی نہیں چھیڑتا مجھے. ان کی توندے بھری ہوئی ہیں بھائی، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں. ان کے ہاں شادی کی عمریں 55-60. لندن سے آئے نا آپ، ویڈیو میں نہیں آئیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، 50-60 سال میں بھی نہیں ہے. یہ لندن سے آئے ان سے پوچھ لینا آپ، چھپڑ میں جا کے اکیلے میں، یہاں وضو خانے کے نیچے چھاؤں ہیں تھوڑا، تو چھاؤں میں جا کے پوچھ لینا ان سے. بعض چیزیں دھوپ میں نہیں پوچھی جاتی، چھاؤں میں پوچھی جاتی ہیں. تو شور شرابہ نہیں ہے. اب کیا میں گورے گورے کی بات کروں، گورا میں خوبیاں بھی ہیں، بہرحال گورا ہے وہ، ہم لوگ کالے کالے سے ہیں تھوڑے سے. تو میں جو بات آپ سے کہاں لے کے، باتیں گھومتی ہماری بہت ہیں، کلابازیاں بہت کھاتی ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس کو تو پکڑو یار. وہ تو حدیث میں لے کے چلا تھا نا کہ قبل از وقت. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قانون سازی میں ان کے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ خود مبتلا نہ ہو. اگر شراب پی رہے تو شراب حرام نہیں ہوگی، زنا کر رہے تو زنا. اب ہومو سیکشولیٹی جو اتنی پھیل رہی ہے، کسی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورہ دیا کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ، بلکہ اس کے تو میڈیکلی کچھ بہت سارے نقصانات بھی سامنے آنا شروع ہوئے. لیکن کیا ہے کہ سوسائٹی میں جب مذہب ختم تو سب یہ چیزیں عام ہوئیں، تو پھر ہومو سیکشولیٹی کی طرف گئے. جب بہت سارے لوگ چلے گئے تو یار، جب انلیگل کر کے کرنا کیا ہے، جب سارے ہی سارے تو نہیں لیکن بہت سے لوگ جب کر رہے ہیں تو پھر لیگل ہی کرو اس کو. تو لیگل کر دیا اس کو. بتاؤ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ کس قدر نقصان ہے اس میں، کس قدر نقصان ہے. نسلیں ختم ہو رہی ہیں. یہ نسل کی گروتھ ایسی چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں نہ رہے. تبھی اللہ نے جانوروں میں خواہش نفس کو مسلط کر دیا، میل فیمیل، میل فیمیل کی طرف، فیمیل میل کی طرف، تاکہ ان کے ملاپ سے جانوروں کی نسل بڑھے. یہی سسٹم اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. انسان نے اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کر کے اس گروتھ ریشو کو کم کرنا شروع کر دیا. ہوموسیکچولیٹی کے ذریعے دو بچے دو ہی اچھے ٹوپی ڈرامے, فضول قسم کے نعرے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت کیسے ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت, آپ کو پتا ہے کہ یہ رپورٹ ہے کہ COVID-19 سے انسانیت اتنی تباہ نہیں ہوئی ہے جتنی فیملی پلاننگ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. COVID-19 نے انسانیت کی جو گروتھ ہے نا, یا انسانی آبادی پاپولیشن پہ اتنے خطرناک اثرات نہیں ڈالے, فیملی پلاننگ نے اس سے زیادہ اثرات ڈالے, اور ایسے ڈالے ہیں کہ کووڈ کی تو ویکسین ہے, فیملی پلاننگ کی کوئی ویکسین نہیں ہے. کہ جب یہ نظریات ایک دفعہ سرایت کر جائیں تو یہ نظریہ اب نکالنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب عورت کو یہ بات کھوپڑی میں بٹھا دی کہ بچہ ٹینشن ہے, اب وہ نہیں تیار ہوگی اس کام کے لیے. اسلام نے بتایا ٹینشن نہیں ہے, نعمت ہے, جتنے زیادہ اتنے اچھے. فیملی پلاننگ والوں نے کہا یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, ٹینشن ہے, تمہاری صحت خراب ہوگی, جھوٹ موٹ جو بھی انہوں نے بولا, بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, چور ڈاکو پیدا ہوں گے. اب کیا ہے کہ یہ ایسا وائرس چلا گیا ہے نا کہ اب یورپ امریکہ اس وائرس کو نکالنے کی کوشش میں ہے, لیکن یہ اس کی کوئی ویکسین وہ ایجاد نہیں کر پا رہے, اور ہمارے جو نالائق قسم کے حکمران ہیں وہ دم ہلا رہے ہیں ان کے اشاروں پہ. جس چیز کی تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس کا انجام, ہمارے والے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کے پاس میرے بھائی قانون سازی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ خدا کے قانون کا نام ہے. میں اگر ایک چیز پہ عمل نہیں بھی کر رہا, میں ممبر پہ بیٹھ کے مجبور ہوں گا وہ بات بتانے پر جو کس کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. آپ کو میں بات چل پڑی ہے تو بتاؤں, 2003 کی بات ہے. میرا پنجاب میں کہیں بیان تھا, کسی نے مجھے پرچی لکھ کے دی, وہ معذرت کے ساتھ چار شادیوں پہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی, میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. یہ بات چیزیں مثال کے طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں, ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہیں وہ, یعنی بتا کہ بغیر مثال کے بھی بیان کی جائیں تو غلط نہیں ہوتی, جیسے معذرت چار شادیاں. اصل میں لوگوں کے پاس خواتین کی چڑے بن گئی ہے نا, جیسے یہ اینک دوں ان کو غصہ ہوتا ہے, پھر میں اس لیے معذرت بہت لگا رہا ہوتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھل پڑتی ہیں کہ یہ پھر آ گیا. تو مثال تو سمجھانی ہے نا. 2003 کی بات ہے, میرا پنجاب میں بیان تھا, تو میرا چار شادیوں کا کیا, دو کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا, کیونکہ میں سوسائٹی میں دو والوں کو, میں نے چند لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دو کی اور قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے نا وہ, تو میں نے اپنے قربانی کا بکرا بھی دیکھا تھا, ان کو بھی دیکھا تھا, تو مجھے بکرے پہ اتنا ترس نہیں آتا تھا جتنا ان پہ آتا تھا, ان کی حالت جو میں نے دیکھی تھی. تو مجھے کسی نے پرچی دی کہ دو چار شادیاں اسلام میں کیسی ہیں, تو میں نے کہا اسلام میں اس کی بہت ترغیب ہے, کرنی چاہیے. خواتین جو بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کا واحد حل ہے, بلکہ ہمیں تو ان حکمتوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے نبی کے عمل میں نمونہ ہے بہترین, تو پیغمبر کا عمل ہمارے لیے کافی ہے, بس ہمیں لاجک اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ایک نہیں رکھی, ہمارے نبی نے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ دلیل لی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی, یہ انتہائی فضول دلیل ہے. حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں, اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا. اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد, اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں. نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی, نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیبیں نازل نہیں ہوئی ہیں, نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرض تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا, قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے, ہم نے آپ کو باخبر کیا. تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا, اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجن. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, تو روز بروز نبی کے علم میں اضافہ ہوا ہے, اور اسلامی احکام تدریجن نازل ہوئے ہیں. پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی, پھر مستقل حرام کر دی گئی, شروع میں جوا حرام نہیں تھا, مستقل حرام کر دیا گیا. نمازیں پہلے دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں شروع میں, سفر میں بھی حضر میں بھی, پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی ہے اس میں, حضر میں چار کر دی گئیں, سفر میں دو باقی رکھی گئی. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے, پہلے 10 محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا, رمضان کا روزہ آ گیا.
بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا، بقرعید کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا؟ منسوخ. اضحیہ بقرعید کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے. تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہیں نا وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں. تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کثرت سے نکاح کیے ہیں، تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا، پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے. ورنہ تو اس میں 25 سال میں آپ شادی کر رہے ہیں جبکہ نبی نے ترغیب 15 سال میں شادی کی دی ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آپ نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو 15 سے شروع ہوتا ہے نا، جس میں استطاعت ہے، نان نفقہ اٹھا سکتا ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو، تو 15 میں شادی کرے. اب کوئی کہے یا رسول اللہ آپ نے تو 25 میں کی ہے. نبی نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی. تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف، مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے. پھر اللہ کے حکم پہ آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں، اور یہ کثرت سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کے یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس میں. تو ہمیں کسی بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسلام کی اچھائی ہے، حسن ہے کہ 1400 سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے. یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ، بعض لوگ کہتے ہیں خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لیے نہیں کی، تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد. حضرت خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے. ان کے بعد آپ نے کتنی کثرت سے نکاح کیے ہیں. دوسری شادی حضرت عائشہ سے، اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بعد کیے ہیں. کتنی سوکنے لائے ان کے اوپر. تبھی یہ جو آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں دو دو تین تین سے کرو. تو دو تو تین تین اللہ تو شروع کر رہے ہیں. آگے اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکتے پھر ایک ہے. تو اصل تو دو دو تین تین ہے، مجبور لوگوں کے لیے کیا ہے ایک ہے. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، خواتین میرے خلاف ہوتی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. تمہارا بیڑا نہیں غرق کر رہا، آپ جیسی 20 عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. مرد تو قربانی کا بکرا بنتا ہے، مرد کو اس دن نہ دیکھا کرو جس دن اس کی ہو رہی ہے دوسری. اس دن دیکھو گے دھوکے میں آؤ گے. اس دن دیکھو گے ہاں نائس ٹو میٹ یو، ویل ڈن، اللہ مبارک کرے. میرے پاس تو آئے نا پٹھان دوست تھے ہمارے، بڑے لال سرخ ٹماٹر صحت مند آئے، اور میں نے نکاح پڑھایا اور مجھے انہوں نے بڑا مٹھائی کے ڈبے شبے وہ، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں سب، میری دوسری شادی تھی، نائس ٹو میٹ یو. میں نے کہا اسٹڑے ماشے انڈی والا ان کھا دے دیگت میں گت کو ندی کڑے. پھر میں نے کہا محترم یہ جو ابھی لال سرخ ٹماٹر کی طرح آپ کا چہرہ بنا ہوا ہے نا، یہ اس وقت تک ہے جب تک پکڑے نہیں جاتے. جس دن پکڑے گئے نا پھر میں دیکھوں گا پشاور اور کوئٹہ سب ایک طرف ہو جائے گا. تو فائدہ عورت کا اس میں، اس کو گھر ملتا ہے، اس کو سلیکشن میں آسانی ہوتی ہے. وہ کسی ایسے دوسری والے سے تھوڑی کرے گی جو جس میں صلاحیت نہ ہو، کہے گی بھائی پھر میں نے جب دوسری بیوی بننا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں بنوں گی، پھر وہ فلاں مالدار ہے یا فلاں میں کوئی بڑی صلاحیت ہے پھر میں اس کی زوجہ بنوں گی. ابھی ایک با صلاحیت آدمی پر ایک خاتون کا قبضہ ہو جاتا ہے اور باقیوں کو ایک ڈھنگ کا بھی نہیں مل رہا ہوتا. تو کمپٹیشن جب شروع ہوگا نا، جو کہ لگ نہیں رہا کہ ہوگا، بہت ڈھیٹ ہے مرد، تو پھر عورت کے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو خیر مجھے پرچی دی کہ بھئی آپ بتائیں تعدد زوجات. حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی دوسری شادی کی، اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اس وقت، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا جب ہمارے بعض حضرات میں جنہوں نے دوسری کی ان کے حالات کیا ہیں. تو میں نے پھر اس کے فضائل سنائے. میں نے کہا بھائی اسلام میں تو اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے، اصل حکم یہی ہے. تو کسی نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے میں تپڑ نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات. اب دیکھو یہ فائدہ ہے اسلامی قانون میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں. اسلامی قانون میں کیا ہے بھائی؟ وہ آپ سے اللہ کا حکم پوچھ رہا ہے نا، تو میں اس کا پابند ہوں، میں اللہ کا حکم ڈیلیور کروں اس کو، چاہے میں خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر. بھائی خدا کا حکم یہی ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے کہا میرے اندر دم نہیں ہے، نہ میرا ارادہ ہے، نہ مجھ میں دم ہے بھائی، بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا بھائی ہم نہیں افورڈ کر سکتے، بڑا مسئلہ ہے یار. تو لیکن میں نے حکم، مجھ سے اگر نہیں ہو سکتا تھا تو میں یہ تو نہیں کہ اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا، یہ تو قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا کہ بھائی تیرے تو ایک کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، تجھ سے جب پوچھا جا رہا ہے تو نے خدا کا حکم بیان کر رہے ہیں. اسمبلی میں ایسا بولو نہیں ہوتا، اسمبلیوں میں نہیں ہو سکتا ایسا. وہ ایسا قانون کیسے بنائے جو خود نہیں عمل کو کہتے ہیں یار. سب سے پہلے تو ہم سارے، وہ ایک آیا تھا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے پر، وہ افغانستان میں طالبان نے سزا بنائی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو ہمارے ہاں بھی حکمرانوں نے کہا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. تو اگلے دن کارٹون میں نے تصویر آئی کہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان نا ہاتھ کٹے ہوئے انہیں کے. اور ہمارے تو اتنی بڑی بڑی چوری ہیں کہ ایک آدھ ہاتھ کٹنے سے پتہ نہیں کیا کیا کٹے گا، تھوڑا سا آدمی رہ جائے گا اس میں. تو اللہ میاں نے، اللہ میاں کے جو قوانین ہیں ان کی بڑی خوبی کیا ہے، اسلام کی بڑی خوبی کیا ہے، بھائی تم عمل کرو نہ کرو، قانون سازی کس کا کام ہے؟ اللہ کا، وہ بتائے گا. تبھی لوگ عدالت سے خلا کے بعد مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں خلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، حالانکہ مفتی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. بعض چیزوں میں تو ہے لیکن بہت سی چیزوں میں عدالتوں نے، پہلے تو بہت زیادہ انگریز کے دور میں اچھا تھا بہت سارا کچھ. انگریز کے دور میں نا کورٹ مفتیوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کا مسلمانوں کا لا کے مطابق آپ فتویٰ دیں تو ہم اسی کو نافذ کریں گے. ہمارے والے آزادی کے بعد اتنے حقوق بھی نہیں دے رہے جو ہمیں انگریز نے دیے ہوئے تھے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جو گوروں نے حقوق دیے ہوئے تھے نا مسلمانوں کو، ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے انگریزوں سے آزادی لے کے ایسی اس میں تبدیلیاں کی ہیں، ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ اس سے بھی گئے جو گورے کے دور میں تھا. فیملی لاس کے بارے میں خاص طور پہ، لیکن لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ قرآن و سنت کا. تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اسی وجہ سے ہم اس کو اسلامی کنٹری کہتے ہیں. لیکن جو امپلیمنٹ ہے، عمل ہو رہا ہے، وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہو رہا ہے. تو اس میں قصور قوم کا ہے، قصور اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے، قصور ان تمام لوگوں کا ہے جو سیاسی سطح پہ غیر اسلامی قوانین کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں مگر نہیں اٹھا رہے. پاکستان کی مثال اس مسلمان کی ہے جو ہو تو مسلمان مگر پریکٹیکلی وہ اسلام کے حکام کو فالو نہیں کرتا. تو پریکٹیکلی اگر کوئی فالو نہیں کر رہا، اس بیس پہ کسی پہ مرتد اور غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. خوب سمجھ لیں، کیونکہ ہماری ان تقریروں سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں پاکستان دارالحرب ہے، اسلامی کنٹری نہیں ہے. آئین اسلامی ہے تو کنٹری اسلامی ہے، اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. تو خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی پابندی کرو گے نا، اس سے آپ کے کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا. آپ ایسے قانون بناؤ گے جس میں انسانیت کا 100% بھلا ہی ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کی رائے کا دخل اور انسانوں کے ذاتی مفاد کا دخل نہیں ہوتا. تو اسلام نے شراب کو کیا کر دیا بھائی؟ حرام. حالانکہ اس وقت اگر الیکشن کروائے جاتے مدینہ میں تو جب شراب حرام ہوئی ہے میجورٹی شراب کی عادی تھی، میجورٹی شراب کی عادی تھی. لیکن ایک قانون نازل ہوا آسمان سے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو جوا شراب یہ سب کیا ہے؟ ناپاک پلید، چھوڑ دو اس کو. اسلام نے ہمیں غلام بنایا اللہ کا، ہم نے اللہ کے کہنے پر، ہمارے صحابہ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ، ترک کر دیا. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو بھائی، گھروں کے اندر بھی جیسے ریاست میں جب تک اسلام نہیں ہوگا نا پبلک کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا، پبلک سے نہیں پوچھا، جو اس وقت بڑے بڑے سود خور سے ان سے نہیں پوچھا، حالانکہ ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی تھی. وذروا ما بقی من الربا، جتنا سود اب باقی ہے چھوڑ دو اس کو. جو سود لیا کرتے تھے ان کو حکم دیا جو باقی ہے چھوڑ دو، بس اب تک جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ لینے کی اجازت نہیں، اپنا اصل رقم لے لو اس سے زیادہ نہیں. ان کے مفاد پہ زد پڑی نا، فالو کیا بھائی، خدا کا حکم ہے، قانون بن گیا. وجہ کیا ہے کہ سود خور بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپ رہے. اب یہ تو سودی بینکوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کا اپنا کوئی بزنس ہے؟ کتنا دیکھو یہودی شاطر دماغ نے کیسا مزے سے پیسہ کمایا, ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا, دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ دو, اس پہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا. آپ نے لا کے اس کو قرضہ دیا, آپ نے اس کو بولا کہ تو مجھ سے 1 کروڑ روپے قرضہ لے, 4 لاکھ روپے لوں گا میں تجھ سے. ہے بھائی, اس کو 1 کروڑ پکڑایا اور ضمانتیں بھی رکھ لی کہ واپس کرے, ورنہ واپس نہ کرے تو اس کی فائلیں میرے پاس ہیں. اب جناب 4 لاکھ یہاں سے لیے, 2 اس کو پکڑائے, 2 پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے کہ نہیں کھا رہا. اور یہی کام جب 20 لوگوں نے اس کو 1 کروڑ روپے قرضہ دیا تو بغیر کسی محنت کے, باپ دادا کی وراثت کے, ایک دم اس کا گراف کہاں جانا شروع ہوا, او آسمان کی بلندیوں پہ. اور یہ جو 1 کروڑ روپے میں نے بینک کو دیے تھے کہ بینک نے کہا تجھے 2 لاکھ دوں گا, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ فری پھوکٹ میں بغیر کسی رسک کے 1 کروڑ پہ مجھے 2 لاکھ روپے مل رہا ہے. مجھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب 1 کروڑ روپے جو بینک سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ جب 1 کروڑ انویسٹ کرے گا تو اس میں جو بھی کوئی بھی ڈبل روٹی فار ایگزامپل وہ کمپنی لگاتا ہے, فیکٹری لگاتا ہے, تو اس کی کاسٹ میں وہ 4 لاکھ کا اضافہ بولو نا کرے گا, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں نہیں ہے, وہ ایکسپنسز میں آ رہی ہے وہ چیز. تو لہذا ڈبل روٹی کی قیمت آلریڈی 2 لاکھ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. تو مجھے جو 1 کروڑ پہ بینک 2 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ میرا ڈبل روٹی میں اور دوسری چیزوں میں نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ لیکن اتنی سینس تو بہت مشکل ہے نا استعمال کرنا. یہ بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے جو بیچ میں جو بینک ہے نا جو, اور رسک کوئی نہیں اس کا. اس نے جب 1 کروڑ وسیم بھائی کو دیا نا بینک نے کہ 1 کروڑ پہ 4 لاکھ چاہیے, اس نے کہا وہ 1 کروڑ ڈوبے ہلاک ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, تو پیڑے ہی کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پیسے کی رولنگ کتنی شروع ہو گئی جو نیچرل نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کیا؟ اس سے کوئی بزنس نہیں ہو رہا, ادھر سے لیا ادھر پکڑایا, اور عین ممکن ہے وہ بھی یہی کر رہا ہو. اس کو پتا ہے میں نے 4 لاکھ دینے, آگے وہ 5 لاکھ پہ دے رہا ہو کسی کو, ایسے بلا وجہ پیسہ گھوم رہا ہے. آج گورے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سودی نظام کی وجہ سے جو دولت کی تقسیم ہے نا وہ ڈس بیلنس ہے, وہ اس میں کوئی اعتدال نہیں ہے. اللہ میاں نے حرام کر دیا سود کو اس وقت, مشرکین نے اشکالات کی ایکچولی یہ تو یوں ہے, اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, دیٹس آل. اللہ نے سود کو حرام کر دیا, خرید و فروخت کو حلال کر دیا, بس ختم. ہم خدا ہے, ہم سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اب آگے سوچنے سمجھنے کا آپ کے پاس راستہ بند, جڑ سے ختم کر دیا اس چیز کو جو آپ کی معیشت میں بے اعتدالی کا ذریعہ بنتی. اور آپ کو ایک عجیب بات میں بتاؤں, بات تو 4 شادیوں پہ آ رہی ہے لیکن یہ کسی اور عنوان سے آ رہی ہے. معیشت میں سب سے زیادہ اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں 1 سے زیادہ شادیوں کے رواج ہو. کیوں؟ اس میں زیادہ تر مالدار لوگ کامیاب ہوں گے. غریب عورت مالدار کی 4th بیوی بن جائے گی, غریب کی 2ری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. تو اس میں کروڑ پتی لوگوں کی 4-4 بیویاں ہوں گی. گروتھ ریشو غریبوں کا بڑھے گا یا کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا؟ بولتے کیوں نہیں, کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا. جتنا مالدار ہوگا اس کا گروتھ ریشو اتنا ہی زیادہ, لہذا مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی زیادہ افراد میں ڈیوائڈ ہوگی اور غریب کی کم افراد میں ڈیوائڈ ہوگی. تو اگلی جنریشن میں دولت ڈیوائڈ ہو کے جو پاپولیشن ہے اس میں بیلنس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ 1 کا رواج ہو اگر, تو کروڑ پتی آدمی کی دولت اور غریب آدمی کی دولت سیم ڈیوائڈ ہوتی ہے. اور اگر شادی ہی کا رواج نہ ہو جیسے یورپ میں, تو پھر تو معیشت کی ایسی کی تیسی. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے سار اکثر پیسہ بینک کھا جاتے ہیں, اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں وہ, جب آپ اندازہ لگاؤ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے بچے ہی نہیں ہیں, اور بچے ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو جب تک وصیت نہ کرے بچوں کو ملتی نہیں ہے. تو ریزلٹ میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ چند ہاتھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یا اسٹیٹ کے پاس جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو اسٹیٹ کے پاس جانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے, یہ آپ کی بھول ہے. ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی نالج میں کیا ہے, کمی ہے. اسٹیٹ کے پاس جانے سے عوام کا فائدہ جب ہے جب اسٹیٹ تمام پیسہ عوام کو دے دے، جبکہ ایسا ان ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹیٹ عوام میں دے دیتی ہو. یورپ کے پاس کنٹریز ایسے ہیں، اتنی دولت تیل اور گیس کے ذخائر، وہ ساری دولت وہ ریزرو میں ہے ان کے، وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی، اور عوام کو پہ خرچ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور اس کے باوجود آدھی آدھی تنخواہیں وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں عوام سے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ او بھائی تم نے کیا کیا عوام کے لیے یار، اگر تم ان کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہے ہو. عوام خوش ہے کہ ٹیکس لے کے ہمیں سہولتیں دے رہی ہے، یہ سہولت بغیر ٹیکس لیے بھی دے سکتی ہے. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چل رہے نا، وہی ٹھیک ہے، وہ چمونی آپا اور وہ کیا نام ہے، وہ عمران خان اور نواز شریف، اور وہی ٹھیک ہے، تم ہم سب کے لیے وہی ٹاپک اچھے ہیں میرا خیال ہے. دیکھو کافر کا نا اوپر اوپر سے چہرہ بہت اچھا نظر آتا ہے، جب گہرائی میں گھسو گے نا تو پتا چلے گا ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، چار آدمی ہیں، یہ چار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس آئے، مفتی صاحب ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم مان لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ایک کمرہ ہے، وہ ایک سلطنت خلافت عثمانیہ کہہ لو، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اب آپ کیا کریں، آپ ہماری کیئر کریں، ہمیں کما کے دیں، ہمیں یہ کریں، ہمیں وہ کریں، ہماری سیکیورٹی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی آدھی آدھی تنخواہیں مجھے دے دیا کرو، یہ ایک لاکھ کما رہا ہے، اس سے 50,000 لے لیا، یہ بھی ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ، اور پھر میں نے ایک گارڈ رکھ لیا ان کے لیے. میں نے کہا پھوڑا پھنسی نکلے تو میں علاج کروں گا آپ کا، ڈاکٹر کر دے گا علاج. تو یہ کہیں یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ میں کہوں میں نے آپ سب میں مینجمنٹ کا بہترین انتظام کیا. وہ کہیں اس انتظام کا بہت بہت شکریہ، اس کے لیے آدھی تنخواہ دینے کی ضرورت بولو نہیں ہے، اس کے لیے اتنے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آئے تھے کہ آپ کے ذرا تعلقات ہیں، چندہ وندہ لیں گے، ہمیں اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر آپ، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کریں گے، یا آپ کے اپنے وسائل ہیں، یا ہمیں کوئی گائیڈ کریں گے کہ جی ادھر ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو ادھر چلو کھدائی کرتے ہیں اور ترقی ہوگی. تو یہ ہو رہا ہے، آپ اصل میں ہے یہ کہ ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں نا کہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس سے 20 گنا زیادہ دے سکتے ہیں اپنی عوام کو. تبھی اسلام میں مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے اصولی طور پر، بعض کنڈیشن میں، لیکن اسلام تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی عوام سے، الا یہ کہ شدید مجبوری ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کا پیسہ حرام ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ حکومت کے لیے بھی عوام سے پیسہ لینا حرام، کیونکہ حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے، لے نہیں سکتی ان سے، لے گی شدید مجبوری میں. شدید مجبوری کیا ہے؟ اجتماعی نوعیت کا کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی سب کو ضرورت ہے اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر جبرن لے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلی میں گارڈ رکھنا ہے، موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے، ہماری گلی میں بھی ہو رہی ہے، سب گلیوں میں ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ گارڈ رکھنا ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ سمجھے بات کو بھائی، ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا ہے کہ بھائی پر گھر 2,000 روپے گارڈ کا خرچہ آ رہا ہے، اب چار گھر اڑی کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، اور بھائی فائدہ تو سب اٹھائیں گے نا اس سے، تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ فائدہ تو سب نے اٹھانا ہے تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ یہاں جبرن لیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا جتنا گارڈ کی تنخواہ میں اور کھانے پینے میں جائے، ایک روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے. کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. تو بنیادی بیسک ضرورتوں کے لیے اتنا جتنا اس، اور یہ بھی جب ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں. اگر گورنمنٹ کسی کنٹری سے تیل نکال رہی ہے، گیس نکال رہی ہے، اور اس سے یہ بنیادی خرچے پورے کر سکتی ہے، تو یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، کس کے ہیں؟ یہ پبلک کے ہیں، تو وہ لے کے بھی سارے ان پہ خرچ کرنے پڑیں گے آپ. لیکن ایسے کنٹری ہیں وہ ریزرو 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور رکھتے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ہم چونکہ غریب ہیں نا بہت، تو ہم ان کے دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اسٹیبل کنٹری ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لوگ اپنی عوام سے ٹیکس نہ لیں تو بھی یہ لگژری لائف اسٹائل یہ لوگ اپنی قوم کو دے سکتے ہیں, لیکن آدھی آدھی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں. تو ہمارا چور اچکا جو 10 روپے ہم سے چھینے گا, یا ہمارے ہاں کوئی بیٹھا ہو نا, جیسے وہ رسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پرانے زمانے میں جو وڈیرے ہوتے تھے نا, کہ جو گاڑی گزرے گی گنڈا ٹیکس, تو وہ گنڈا ٹیکس لے گا تو وہ تو حرام ہے, لیکن اسی گنڈا ٹیکس کو آپ نے لیگل کر کے ایکچولی ایک شریف انسان کی علامت ہے, ٹائم پہ ٹیکس ادا کرتا ہے, اور اس کو بڑے بلیک منی اور وائٹ منی کی اصطلاحات دے کے وہی ٹیکس کو آپ نے کیا کر دیا, ایک اچھے شہری ہونے کی علامت قرار دے دی آپ نے. نہیں آ رہی سمجھ میں, تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس دینا بند کر دیں آپ, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. جب ایک اجتماعی نظم چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر سب کو اسی نظم میں چلنا پڑتا ہے, یہ 2-4 آدمیوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی اگر ٹیکس بچائے گا تو اس کو کوئی بھی لیگل نہیں کہتا, علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اور پاکستان میں تو یہ سہولت ہے, ٹیکس بہت کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں بہت کم ٹیکس ہے, اگرچہ وہ بھی صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا, لیکن شکر ادا کرو اتنا دینا نہیں پڑ رہا. اگر ٹیکس یہ لوگ وہ والا لیتے نا جو وہ لوگ لے رہے ہیں اور پھر سے یہ استعمال نہ کر رہے ہوتے تو ہم ویسے ہی قحط سے مر جاتے. اور میں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ گورنمنٹ اگر صرف مینجمنٹ کو صحیح کر لینا تو 1 روپیہ بھی ٹیکس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی ضرورت. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے. یہ تو سوشلزم اور یہ جو روس کا جو انقلاب آیا تھا نا, انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ سب لوگ سب چیز میں مشترک ہیں, تو پوری تو تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی, لیکن بہت سارا حصہ بہت سے کنٹریز نے اس سے لے لیا. جبکہ اسلام اس کا قائل ہے کہ جو شخص جو کچھ کما رہا ہے 100% وہ اس کا مالک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غیر مسلم کو اوپر اوپر سے دیکھو کہ ہر چیز بہت زبردست, جب گہرائی میں گھسو گے تو بھائی یہ ہر چیز پہ لیبل بڑے خوش نما ہے. ہنڈا ٹیکس جو زبردستی پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ لوگوں سے چھین چھین کے لیا کرتے تھے, اسی کو نام کیا کر دیا, ایک لیگل کر دیا اس کو, ایک ڈاکومنٹ ہو. جیسے لیاری میں پہلے ہوتا تھا نا, بعض گلیاں ایسی تھیں آپ گزرو گے تو لٹ پٹ کے ختم. تو پھر وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوٹیں, خود ہی جا کے ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو. تو لوگوں نے دے دیا, تمیز سے گزرنے لگے. اب انہوں نے کہا ہم تم کو امن دے رہے ہیں نا, ہم تم کو کیا دے رہے ہیں, امن دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یار چلو وہ ہم خود 50-60 ہزار روپے حضرت کے ٹھیے پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کو بھی وہ بڑا اچھے لیول لگا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ایکچولی ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے, تم سیکیور ہو گئے ہو. اب سیکیور کیا ہو گئے, ایک آدمی کی 40 لاکھ تنخواہ ہے, اس میں وہ 20 لاکھ روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, تو کیا سیکیور ہو گیا یار؟ یہ اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا 20 لاکھ. اب 43% ٹیکس یہ ان غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے, ایک آدمی کی تنخواہ 1 کروڑ ہے تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں جا رہے ہیں. ابے کیا کہاں, اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا یار. ابھی چھوڑو میں زیادہ نہیں جاتا, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ان چیزوں کی, لیکن یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی یہ چیزیں, شاید آپ لوگ کوئی چھاؤں میں بیٹھ کے کوئی غور کریں تو ہمیں بھی سمجھا دیں. تو یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا, خدا کا کیا قانون ہے؟ خدا کا قانون یہ کہ نہ گورنمنٹ کے لیے کسی کا پیسہ حلال, نہ انسانوں کے لیے ایک دوسرے کا پیسہ حلال. صرف اجتماعی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا جبرن لیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے, وہ فائدے تو اٹھا رہا ہے مگر دے نہیں رہا, تو وہ تو اس کا اپنا حق لے رہے ہیں, اس کا لے ہی نہیں رہے. اس سے زیادہ 1 روپیہ حلال نہیں ہے. بلکہ میں آگے چل کے بات کہوں, یہ جو مالی جرمانہ ہے نا, اگرچہ بعض علماء نے اس زمانے میں اس کی گنجائشیں دی ہیں مالی جرمانے کی زمانے کے حالات کی وجہ سے, لیکن چاروں اماموں کے نزدیک یہ حرام ہے. یعنی گورنمنٹ پنشمنٹ تو کر سکتی ہے, پیسے نہیں لے سکتی کسی سے. اور دلیل یہی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اس میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا, کہ ان کے کچھ تفردات ہیں نا وہ جمہور سے ہٹ کے, لیکن انہوں نے جو احادیث میں دلیلیں دی ہیں وہ تعزیر فی المال کی دی ہیں, تعزیر بالمال کی نہیں دی ہیں. فی المال اور بالمال میں کیا فرق ہے وہ بھی میں جاؤں گا تو اب پیچیدہ مسئلہ ہے. یعنی ان کے دلائل کے جواب بھی علماء دے چکے ہیں. ورنہ چاروں فقہا کے جو نزدیک جو فتویٰ ہے نا جس قول پہ, وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بھی مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا, صرف دیت میں جو منصوص چیزیں کہ قصاص اگر معاف کر دے تو, یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں, یا یہ جو ہاتھوں کی دیت ہے, یعنی دیت کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک صلح کے طور پر. بھائی دیت میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام میں یہ کہ آنکھ کا بدلہ کیا ہے آنکھ, اور اگر آنکھ والا آنکھ کی دیت دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ قصاص ہے. اگر معاف کر دیں گے تو وہ دیت لے سکتے ہیں. تو دیت کے احکام کی حد تک ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے اسلام. آپ بعض ملکوں کو دیکھ لیں, وہ ان کی سورس آف انکم ہی جرمانے ہیں, اور ایسے بھاری بھاری جرم. ایک سگنل توڑ دیا, اتنے درہم, اتنے ڈالر. یار اس سگنل توڑا ہے تو اتنا زیادہ اس سے جرمانہ. کووڈ کی ویکسین نہیں لگائی, بھاری بھرکم جرمانہ. کیسے استحصال ہوا ہے غریبوں کا. میں نہیں کہہ رہا کہ ویکسین نہ لگا کے کوئی اچھا کام کیا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. جو ایک اجتماعی نظم چل رہا ہے تو لگوانی چاہیے یار. اس کو کوڑے مار دو آپ, کہتے ہیں کوڑے ہر ایک کو کون پکڑ کے مارے گا. تو یہ آپ کی ہیڈک ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ اس کو کیا سزا دیں گے. لیکن جو جمہور جس طرف گئے ہیں نا, بڑے بڑے علماء, آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں, وہ جرمانے کو جائز نہیں قرار دیتے کسی کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں سگنل توڑ دیا تو بھائی پنشمنٹ ہوگی, کچھ بھی کرو سزا دو اس کو. لیکن بعض علماء کی اس زمانے میں رائے ہے, وہ بھی اہل علماء ہیں, کہ بھائی اس زمانے میں سزا والا نہیں چل سکتا, جرمانہ ہی کرنا پڑے گا. اب میں اس زیادہ بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں نے آپ کو جو اسلام کا اصل مزاج ہے وہ آپ کو بتایا ہے. وہ گنجائش والا قول ہو سکتا ہے اس زمانے میں واقعی نہیں ہو سکتا, وہ گنجائش والا قول لے لیا. لیکن جو اصل جو اسلامی سلطنتیں جس پہ چلی ہیں, خلافت عثمانیہ میں ایک روپے بھی ٹیکس نہیں تھا, مالی جرمانہ ایک روپیہ بھی نہیں تھا, پنشمنٹ کا نظام تھا. آج حکومتیں لوگوں سے سگنل توڑ دیا, اتنے ڈالر فلانا کر دیا, اتنے ڈالر یہ کر دیا, اتنے ڈالر ہر چیز پہ پیسہ لے کے. تو تحفظ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ جب کوئی حکومت ہوتی ہے انسان کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ میں کما رہا ہوں گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی, مجھ سے وہ کوئی پیسہ چھینے گا نہیں. آج حکومت کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ شو کیوں نہیں کرتے. او بھائی لوگوں کو ڈر ہے, اگر لوگوں نے شو کر دیا تو وہ سیو نہیں رہیں گے. میں ایسے کروڑ پتی تاجروں کو جانتا ہوں, اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیوں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا؟ ارے بھائی گورنمنٹ کو شو کر دیں گے, گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی ہمیں. گورنمنٹ کا کام تھا کہ آپ کو سیکیورٹی دینا, اب گورنمنٹ ہی سے لوگ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں. وہاں نہیں ڈرتے یورپ میں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں سیکیور ہے, اس کی وجہ تمہارا باپ بھی دے گا. گورنمنٹ کو پتا چل گیا نا ایسی کی تیسی کر دے گی. تو قانون مضبوط ہے نا, اس لیے اب تو وہاں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, وہ پیسے لے کے گھومتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا گرفت ہے کہ آپ پیسہ چھپا ہی نہیں سکتے. اور چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کٹے گا کٹے گا, پھر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میں ایک کروڑ روپے کما رہا تھا, ہر سال میری تنخواہ سے آپ نے 43 لاکھ روپے کاٹے ہیں, تو کائنڈلی میرے تو 7 نسلوں میں بھی نہ میں اتنے کا علاج کراؤں گا, تو کس بیس پہ آپ کاٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے آپ ہی کو ریٹرن کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی ریٹرن نہیں کیا جا رہا. بھائی ہمارے نبی نے کیسی پیاری حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, آپ نے فرمایا تم ان کے مالدار لوگوں سے سال میں ایک دفعہ 2.5% لوگے. سال میں ایک دفعہ کتنا؟ 2.5. اور ہر چیز پہ نہیں, صرف ان 4 چیزوں پہ جو گرو کرتی ہیں. سونا ہے کسی کے پاس, چاندی ہے کسی, کیونکہ یہ چیزیں روکنا غلط ہے نا, سرکولیٹ ہونی چاہیے نا. صرف مالدار لوگوں سے, اور آپ نے فرمایا انہی سے لے کے اسی وقت انہی کے غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے. یؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم. فرمایا ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے یہ زکات لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی, اور اس زکات کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے, آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, آپ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو قرضہ دے رہے ہیں. خوشی سے دیتا ہے انسان, اور وہ کہاں لوٹائی جا رہی ہے؟ غریبوں پہ. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ خود دے دیں تو بھی ٹھیک ہے, غریب کو کیا کریں آپ, خود دے دیں. معذوروں کے بڑے زبردست انتظام ہیں ان ملکوں میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ معذور کو پالنا بھائی کی ذمہ داری ہے. باپ اولاد معذور ہے, کس کی ذمہ داری؟ باپ کی. باپ خود خرچ کرے گا اپنے معذور بچے پہ. باپ نہیں ہے تو بھائی خود خرچ کرے گا اپنے معذور بھائی پہ. گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ معذور بھائی کا تو معذور بھائی پہ جو حق ہے وہ بھائی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. معذور یا معذور کا وکیل کورٹ میں کیس کرے گا. گورنمنٹ معذور کو وکیل کر کے دے گی کہ تم کیس کرو اور تمہارے بہن بھائیوں سے تمہارا خرچہ لیا جائے گا. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں یہ کہ معذور کو گورنمنٹ خود پالے گی. کیا کیا مطلب؟ لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے اور گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, تو معذور کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہو رہی ہے یا گورنمنٹ کی پیدا ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بوڑھے باپ کو کون پالے گا؟ تمہارا باپ پالے گا, یعنی تم پالے گا. بوڑھا باپ ہے, گھر میں رکھو گے, خرچ خود کرو گے. غیر مسلم کہتا ہے نہیں, گورنمنٹ تم سے ٹیکس لے گی, اولڈ ہاؤس بناؤ گی, تم سب کے ابے وہاں پلیں گے. ابے ابوں کے دل میں کس کی محبت بیٹھے گی؟ اولاد کی یا گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ کی. ریلیشن گئے تیل لینے اور کہتے بہت زبردست سوسائٹی ہے, ویل ڈن, وہاں بوڑھوں کی بڑی کیئر ہے. بوڑھوں کی کیئر نہیں تھی اس لیے بوڑھوں کی کیئر ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں پالیں گے, ہمیں ہی پالنا ہے سب کچھ. ابے تو تم 43 لاکھ روپے ایک کروڑ والے سے لے کے اس کے ابا کو کھلا رہے ہو, اس کمبخت کو بولو تو اپنی گود میں بٹھا کے خود کھلانا اس کو. اور وہ شوق سے کھلائے گا, اس کے ابا ہیں. آپ اگر اس کلچر کو پروموٹ کرو وہ خود کھلائے گا. اگر نہیں کھلا رہا تو ابا کو گورنمنٹ ایسے بوڑھوں کو وکیل دے کہ بھائی دیکھو سروے کرو, جو ابا گھر میں عزت نہیں مل رہی اور گھر میں ان کے بچے ان کا خیال نہیں کر رہے وہ کورٹ میں کیس کریں. تو گورنمنٹ ان بچوں کی تنخواہ سے جبرن کٹوتی کر کے ابا کو دے گی تاکہ ابا کو یہ احساس ہو کہ یہ آ انہی کے رہے ہیں میرے پاس جن کو میں نے کھلایا ہے. اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی. انسان کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی ایسی عظمت رکھی ہے, وہ زیادہ کھلائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہو اسلام اور غیر اسلام میں فرق نہیں آئے گا؟ کھوپڑی میں میرا خیال ہے اتنی آرام سے یہ چیزیں. تو اسی طرح جیسے اسلام نے سود پہ پابندی لگا دی, نکاح کو پروموٹ کیا, اب کیا ہے مالدار آدمی کی دولت کیا ہو رہی ہے؟ ڈیوائڈ, 4 عورتوں میں ڈیوائڈ ہوگی, پھر گروتھ ریشو اس کا بڑھے گا. تو یہ جو معیشت میں اعتدال ہے نا, اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیر مسلم سوسائٹی کو. وہاں ساری دور کھرب پتی آدمی مرتا ہے, پتہ نہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا یہ کہ بینک کھا گیا. تو میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں سمیٹ کے, کہ جب اللہ قانون بناتے ہیں نا میرے بھائی, تو کسی ایک کا فائدہ اس میں نہیں دیکھتے, اجتماعی فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کو نافذ کر دیتے ہیں. تمہیں عمل کرنا ہے اس لیے قانون اللہ کے مانا کرو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو فالو کرو گے نا, بھائی چند لوگوں کے مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے. لیول بڑے خاندانی پہ لیول, تو ایکچولی یہ مولوی پرانے زمانے کے دقیانوسی ہم پہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. اسلام پرانا ہے لیکن آیا قیامت تک کے لیے. اللہ کا قانون پرانا ہو یا نیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ کا علم قیامت تک کے لیے. تو یا تو اللہ بھی پرانا ہوتا نا اور اس کو جدید حالات کا علم نہ ہوتا, پھر ہم کہتے یار اللہ میاں نے اس زمانے کے لحاظ سے نازل کر دی. اللہ میاں کو آج کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کل گٹکا کتنا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, آج کل ٹینشن ختم کرنے کے لیے پینا پلانا ضروری ہے. اس زمانے میں وہ ٹینشنیں تھوڑی تھیں. اللہ میاں نے ایسی, بھائی اللہ میاں کا علم کیا ہے, وہ وسیع ہے. اور ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ خوب سمجھ لو, جب تک گھروں میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتے نا, وہی ڈپریشن پیدا ہوگی جو غیر مسلم کنٹریز میں ہے. کیونکہ آپ صبح و شام لڑتے رہو گے کہ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے. عورت اپنے حقوق کھینچے گی, مرد اپنے, کیونکہ ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے نا, ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھائی اس سے فیصلہ. جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, سالس سے کرواتے ہیں؟ اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ بھائی ذرا سا اختلاف ہوتا دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے. بھائی یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا, دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے, تو وہاں کون کرے گا؟ سالس. اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہیں، ریاست میں چند لوگوں کے، ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے، مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے، اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں، ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے، ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں، ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے، اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں آئے، ان کو پتا ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں؟ کہ دباؤ کس کا ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے، ادھر کا دباؤ ہے. تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. بھائی ہم تو خدائی قانون کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں، اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم. بولتے کیوں نہیں یار، چپ کیوں؟ نہیں ہو سکتا. بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہیں. دیکھو، گھر کے مرد کا کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے، وللرجال علیہن درجہ. آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی کیا گزرا ہو، اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دینا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے سامنے زبان نہ چلائے، خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے، بڑا سمجھتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو. پہلے مائیں سکھاتی تھیں، سوسائٹی سکھاتی تھی، بھائی ہے نا، مرد ہے، یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے، کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سالے ہوتے ہیں نا، سالے، یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے. کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سپورٹ کرے گا. لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے، بدتمیزی کرے، تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کیا کر لینا؟ برداشت. تو مرد قربانیاں دیتے تھے، زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے، ان کے بچوں کو پالتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں، لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی، تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے میں کہاں جا رہی ہوں؟ وہ چمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے کہیں، 11 بج رہے ہیں 11:30 بج رہے ہیں، بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ میری لائف میں انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے، تم کون ہوتے ہو؟ تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی، پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے، بھائی جا تو اپنی لائف گزار. اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے، حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یقین نہ ہے جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا، یہاں اس کا عشر اشیر، یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو، وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا، ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی. یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، باپ ڈپریشن سے مرتا ہے، بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے. لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا، ماں بیٹے والا، بیوی شوہر والا، بہن بھائی والا، وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو، شارٹ. نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا. مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے، عورت اب ایک بولو نا نہیں. اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا اکیلے تھے، ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا، اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی سائنس کتنی ترقی کر لے. تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ کر لیں بدتمیزی، تمیز سے کریں آپ. ظاہر ہے وہ دو چار دفعہ بدتمیزی کرے گا پھر چھوڑ دے گا وہ بھی، لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا. تھوڑی سی برداشت کر لو، تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی. سمجھتے ہو؟ زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا. کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا، تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ کو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا، یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں، کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے ہیں. یہ تو کامل درجے کی بغیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات، لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے مار سکتے ہو، برابر برابر کا ہے نا، لیکن آپ بھاگ گئے، یہ بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بےغیرتی. لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے، آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی، تو یہ بھی بزدلی ہے، لیکن یہ عیب بولو نا نہیں ہے. اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا، بھائی عورت ذات ہے یار. تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے، عورت کے لیے کم عیب. لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے، مرد کے لیے بھی ہے مگر کم. مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے، عورت بھی بری لگتی ہے، لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. اس کیوں بری لگتی ہے کہ اب کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لگتی ہے خود سوچ لینا کیوں لگتی. دونوں برے لگتے ہیں کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے، سربراہی والا عنصر ہے نا وہ، اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے. ہونا نہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں، ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے، اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے. شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی. وہ شیر بولے گا تو بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں، سربراہ ہوں، مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہوں یار، تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی نے کتے سے کہا، کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں بھونکنا شروع کر دیا؟ تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا. تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں، واقعی بری عادت ہے. لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی. خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خواتین کو، یہ بات ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں، جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی تھی کہ بھائی میرا سربراہ ہے، گھر کا ہے، یہی میرا محافظ ہے. تو اور بخل عورت میں بھی برا لگتا ہے، مرد میں بھی کنجوسی، لیکن عورت میں کنجوسی اتنی بری نہیں لگتی، مرد میں بولو نا زیادہ بری لگتی ہے. مرد سخی اچھا لگتا ہے، عورت بھی سخی اچھی لگتی ہے، لیکن مرد زیادہ اچھا لگتا ہے سخاوت، کیونکہ مرد کی نیچر اللہ نے بنائی، بھائی تو اڑا یار. تبھی قرآن میں جو ہے نا، کیونکہ مال کی محبت عورت مرد دونوں میں ہوتی ہے، مردوں میں زیادہ بری ہے، تبھی قرآن نے کیا کہا، چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو مرد کا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے. کیونکہ عورت نے بھی چوری کر کے جرم کیا، لیکن مرد نے زیادہ بڑا جرم کیا چوری کر کے. لیکن اگر حیا کی جہاں تک بات آئے گی تو بے حیا مرد بھی برا، بے حیا عورت بھی، لیکن عورت زیادہ بری. زنا بے حیائی ہے نا، وہاں اللہ نے عورت جو زنا کرے اس کو پہلے کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس نے عورت ہو کے زنا کر لیا. قرآن کی نیچر، قرآن جو نیچر کی رعایت کر کے احکام دیتا ہے، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یورپ نے سب کو کیا کر دیا، سیم. اس نے کہا مرد اور عورت کو کوئی فرق ہی نہیں ہے، لہذا دونوں کے بالکل سیم. او بھائی تم گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے ہو، تم حقیقت کا انکار کر رہے ہو، سیم کہاں سے ہو گئے دونوں؟ تو اسلام دونوں کو الگ الگ احکامات دیتا ہے، سیم قرار نہیں دیتا. سیم کا مطلب آپ نے ان کی نیچر سے بغاوت کر دی. تو اس لیے گھر میں مردوں کا خواتین تھوڑا سا احترام کرنا کائنڈلی شروع کر دیں، تھوڑا بہت الٹی سیدھی برداشت کر لیا کریں. اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، خواتین بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں، کچھ اسکالر خواتین کو خوش کرنے کے لیے انہی کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے بتایا اسلام کی سچائی یہی ہے، حسن یہی ہے کہ وہ احکام پارسل کرو جو اللہ نے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے. ہم نے اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہوتی تو ہم جب چار شادیوں کی بیانہ، یہ تو آپ لوگ سننے لگے نا، ہم جب شروع کیے تھے نا اس وقت تو اتنی گالیاں پڑتی تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں میں، اس مولوی کو مسجد سے مجھے نکالا گیا بیان کے لیے. ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک مسجد میں بیان ہوا، بڑا زبردست شاندار استقبال. مجھے یاد آیا 15 سال پہلے اس مسجد میں میرے بیان پر پابندی لگائی گئی تھی، چار شادیوں پہ میں نے بات کر لی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے کہا اس کو یہاں دوبارہ نہیں گھسنے دینا ہے. تو ہم نے اگر پبلک کا ہاں اور ان کا خیال کرنا ہوتا میرے بھائی تو پھر اللہ کا قانون تو ایک طرف ہو گیا نا، نہ ہم عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے عورتیں خوش ہوں، نہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے آدمی خوش ہوں. ہم وہ بات کریں گے جو اللہ کا قانون ہے، چاہے وہ عورت کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ آدمی کے. بہت سی باتیں ہم آدمیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر مرد بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو ایسے مرد کے ساتھ وفا کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. خواتین پوچھتی ہیں نا، میرا مرد 10 سال ہو گئے ایک دھیلا نہیں خرچہ اٹھاتا تو، لیکن مجھے وہ ہے کہ جہنم میں اور فلاں، میں نے کہا کوئی جہنم میں نہیں جائیں گی، جو جہنم تو چلی گئی نا، اب یہ جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس نے اور کیا جہنم. اچھا ایسے آدمی پھر ڈائلاگ بہت بولتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، آئی لو یو، میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ بھائی وہ ڈائلاگ ہے اسی لیے کہ اس کے پاس اپنی محبت کو کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پیسے بالکل بھی تو ڈائلاگ پہ گزارا. ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ ایک ہے کنجوس ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے تو بھائی جو جس کے حقوق بیان کریں پابند ہیں اسی کو پارسل کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان تھوڑا آڑا ترشا ہو گیا، چلے گا اسی طرح مارکیٹ میں، پارسل کا خاص انتظام ہے. وما علینا الا البلاغ.
اس وقت مجھے بہت جلدی ہوتی ہے، آگے کام پڑے ہوئے ہیں نا، وہ اگر اثر کے بعد بیٹھے،
اثر کے بعد ٹھیک ہے، اثر میں. اچھا بھائی یہ جو آج بیان ہوا ہے نا اس میں ایک وضاحت سن لیں. جو میں نے کہا کہ وہ آدھی تنخواہیں ٹیکسوں میں لے رہے ہوتے ہیں، میرا بیان یورپ امریکہ میں بھی جاتا ہے تو وہاں بہت سے مسلمان پہلے ٹیکس نہیں دے رہے، ایسا نہ ہو بیان سن کے اور ٹیکس پینا شروع کر دیں. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے نا، تو جب ان کو وہاں نیشنلٹی ملی ہے تو اس ایگریمنٹ میں یہ چیز بھی داخل تھی کہ آپ نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے. یہ تو میں ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اسلام کا اصل اصول کیا ہے، لیکن جب آپ نے ایک چیز کا ایگریمنٹ کر لیا تو پھر آپ اس ایگریمنٹ کے پابند ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سے فائدے بہرحال آپ اٹھا بھی رہے ہیں، تو اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ فائدے آپ کے لیے کیسے حلال ہو جائیں گے. اچھا بھائی کہاں ہے دولہا؟ اچھا ایک اور بات، مارکیٹ میں ہی دولہا ہی نہیں ہے یار، دونوں کہاں ہیں؟ ابو سفیان ول شفیق احمد کہاں ہیں؟ نہیں آئے، آ گئے دوسرے، کال ہی نہیں اٹھا رہے. آ جائیں آپ، آ جائیں آ جائیں. علیزا فاطمہ بنت مقصود احمد، دلہن کا نام، دلہن کے وکیل، کہاں ہیں جی عدنان صاحب دلہن کے وکیل؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ نے اجازت دی ہے کہ میں علیزہ فاطمہ بنت مقصود محمود کا نکاح ابو سفیان ول شفیق احمد سے 10 گرام سونا مہر کے عوض میں کروں، اجازت ہے جی؟ شروع کر دیں جی. کہاں سے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ کورنگی میں، اچھی بات ہے، شروع کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب ابو سفیان بل شفیق احمد, میں نے دس گرام سونا اس مہر کے بدلے میں علیزہ فاطمہ بنت مقصود محمود سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف سے, انتشار سے, شیطان کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو بھی محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے.